إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أرسلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. یہ 25واں سپارہ ہے, اس کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ دخان ہے. ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہر بدھ کو اس مجلس میں, مہینے میں ایک مرتبہ بدھ کو اس مسجد میں حدیث پاک کی مجلس ہوتی ہے. قیامت کی آخری بڑی بڑی علامتوں کا بیان یہاں ہو رہا ہے. پچھلے دنوں دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق بہت ہی تفصیل سے کئی کئی مجلسوں میں حدیثیں یہاں بیان کی گئی. اس مہینے کی بدھ کی مجلس گزشتہ کل کی, لیکن کچھ ضروری عذر کی وجہ سے اور اپنی آسانی کی وجہ سے ایک دن پروگرام کو مؤخر کیا اور آج جمعرات کے دن یہ مجلس ہو رہی ہے. یہ جو میں نے ابتدائی 5 یا 6 آیت پڑھی ہے, یہ قرآن مجید کے 25ویں سپارے کی سورہ دخان کی آیتیں ہیں. یہ سورہ دخان کی ایک عجیب فضیلت میں آپ کو سناؤں, حدیث کے اوپر سند کے اعتبار سے کچھ کلام ضرور ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو آج ہمارے لیے موقع ہے مغفرت کا پروانہ لینے کا, کہ آج جمعہ کی مبارک رات ہے. اس لیے کہ اسلامی ترتیب میں جمعہ کی رات وہ ہوتی ہے جو جمعرات کے بعد ہوا کرتی ہے. ہمارے یہاں رات پہلے ہوتی ہے, دن بعد میں ہوتا ہے. اسی لیے آج کی رات جو جمعہ کی رات ہے, اس میں آپ سورہ دخان مجلس کے بعد پڑھ لیجئے. حدیث پاک میں ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. صبح ہونے تک مغفرت کا پروانہ سرٹیفکیٹ انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے مل جائے گا. اور دوسری فضیلت وہ بھی بہت پیاری ہے, منہ میں پانی لانے والی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی حور کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتے ہیں. رخصتی بعد میں ہوگی, ابھی نکاح تو کر لیجئے. تو یہ دوسری فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے. تو یہ دونوں فضیلت کو حاصل کرنے کا بہت ہی اچھا, بہت ہی قیمتی, بہت ہی سنہری موقع ہے کہ آج ماشاءاللہ جمعہ کی رات ہے. اسی لیے نیت کر لو کہ مجلس کے بعد انشاءاللہ سورہ دخان کی تلاوت کر لیں گے. دخان کہتے ہیں کس کو؟ میں اپنی سال بھر کی ترتیب ہی کو آگے بڑھاؤں گا. آخر میں دو تین حدیثیں شب برات کے متعلق بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. دخان کہتے ہیں کس کو؟ جس کو ہم اردو میں, گجراتی میں دھواں کہتے ہیں, اس کو عربی میں دخان کہا جاتا ہے. جیسے لکڑیاں جلاتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہے, کوئلے جلاتے ہیں دھواں اٹھتا ہے, اس دھویں کو عربی زبان کے اندر دخان کہا جاتا ہے. اب اس سورت کا نام جو دخان رکھا گیا اور اس سورت کے اندر دخان کا تذکرہ بھی آیا ہوا ہے, کون سا دھواں ہے اس سے مراد؟ الگ الگ روایتیں ہیں, لیکن ایک روایت اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک بڑا دھواں پوری دنیا میں آنے والا ہے, اور اس دھوئیں کو قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے. ایک دھواں آئے گا, خطرناک دھواں, اور وہ دھواں پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا. اس دھوئیں کی جب پوری دنیا کے اندر پورا دھواں پھیل جائے گا تو سمجھ لینا کہ اب قیامت نزدیک آ چکی ہے. تو ایک تفسیری قول کے مطابق اس سورت کے اندر اسی دھوئیں کا تذکرہ ہوا ہے جو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہیں. حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ میں بھی ایک نام کے بہت سارے صحابہ ہوتے تھے. ایک حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں, یہ حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی منزل سے ہم کو دیکھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ہم صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے اوپر سے ہم کو دیکھا. ہم صحابہ نیچے بیٹھ کر کے آپس میں قیامت کی نشانیوں کی بات کر رہے تھے کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو دیکھ نہ لو. یعنی 10 نشانیاں جب تک دنیا میں ظاہر نہیں ہوگی وہاں تک قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 نشانیاں گنوانا شروع فرمائی. پہلی نشانی, سورج کا مغرب سے نکلنا, یعنی پشچم دشا سے, ایسٹ سائیڈ سے سورج کا نکلنا, یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. ابھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, پورو دشا میں سے نکلتا ہے, لیکن قیامت سے پہلے پہلے یہ سورج مشرق سے, مغرب سے نکلے گا, پشچم دشا سے نکلے گا, ویسٹ سائڈ سے نکلے گا. دوسری نشانی بیان فرمائی, دھواں, اسی دھوئیں کا جو میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا ہوں اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تیسری چیز ایک جانور نکلے گا. جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ مجلس سے وہ جانور کا تذکرہ ہم شروع کریں گے، لیکن بیچ میں یہ شب برات کی نسبت سے سورہ دخان آ گئے تو اس مرتبہ دخان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد کی مجلس سے زمین سے نکلنے والے جانور کا تذکرہ شروع کریں گے. چوتھی نشانی یاجوج ماجوج. پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا. چھٹی نشانی دجال کا آنا. اور ساتویں آٹھویں نویں نشانی یہ ہوگی کہ دنیا کے مشرق میں یعنی پورو کے علاقے میں اور مغرب میں یعنی دنیا کے پشچمی علاقوں میں اور جزیرت العرب میں خصف ہوگا. خصف کا میننگ لوگوں کو زمین میں زندہ دھسا دیا جائے گا، ایسا عذاب آئے گا. اور یہ عذاب دنیا میں تین جگہ کے اوپر ہوگا، ایک دنیا کے مغربی ملکوں میں بھی ہوگا، ایک دنیا کے مشرقی ملکوں میں بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور لوگوں کو انسانوں کو زندہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ تین نشانی قیامت سے پہلے اور بھی ہونے والی ہے. اور دسویں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عدن ایڈن وہاں کے ایک گار سے آگ نکلے گی اور وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو چلائے گی. جیسے کہ جانور ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی چرانے والا ہوتا ہے، اس کو چلانے والا ہوتا ہے، بھگانے والا ہوتا ہے. یہ آگ جو عدن سے ایک گار میں سے نکلے گی ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ تمام انسانوں کو وہ بھگائے گی، چلائے گی، اور عجیب و غریب قسم کی آگ ہوگی. انسان چلتے چلتے جب شام ہو جائے گی اور رات گزارنے کے لیے کسی جگہ پر رکیں گے تو آگ بھی وہاں ان کے پیچھے رک جائے گی، اور جب صبح ہوگی تو یہ آگ پھر سے انسانوں کو چلانا شروع کرے گی. جب دوپہر کا وقت آئے گا اور انسان تھک کر کے قیلولا یعنی دوپہر کے آرام کے لیے رکیں گے تو آگ بھی وہاں پر رک جائے گی. گویا کہ تمام انسانوں کو یہ آگ چلائے گی اور رات کو اور دوپہر میں رکے گی اور انسانوں کو چلا چلا کر کے قیامت کے میدان کی طرف لے جا کر کے جمع کر دے گی. اور قیامت کا میدان قائم ہوگا. آج جہاں مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس علاقے کے اندر قیامت کا میدان قائم ہوگا. یہ دس نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی. یہ دھواں کیسا ہوگا جس کو حضور نے قیامت کی نشانیوں میں گنوایا؟ اس دھوئیں کی ایک بات یہ ہوگی کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی خالی جگہ ہے وہ تمام خالی جگہ اس دھوئیں کی وجہ سے بھر جائے گی. اب اندازہ لگاؤ کہ آسمان اور زمین کے بیچ کی پوری جگہ اگر دھوئیں سے بھر جائے تو کسی انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. جیسے ہم تجربہ کرتے ہیں سردیوں کے موسم کے اندر، ونٹر میں جب دھمس گرتی ہے، کتنی خطرناک دھمس ہوتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بھی گاڑیاں چلا نہیں پاتے، ایروپلین رکوا دینے پڑتے ہیں اور ٹرینیں رکوا دینی پڑتی ہے. تو حدیث میں آیا کہ یہ دھواں اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی بھی خالی جگہ ہے وہ پوری خالی جگہ اس دھوئیں سے بھر جائے گی. دوسری بات اس دھوئیں میں یہ ہوگی، اللہ ہم سب کے حق میں اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے حق میں آسانیاں فرما دے. حدیث میں ارشاد فرمایا یہ دھواں ایمان والوں کے لیے ایک زکام کی طرح ہوگا. زکام یعنی سردی، چھینک آتی ہے، نزلہ زکام سردی کی بیماری جس کو ہوتی ہے. یعنی ایمان والوں کو یہ دھواں بہت معمولی تکلیف پہنچائے گا، بہت ہلکی تکلیف پہنچائے گا، ایمان والوں کو کوئی زیادہ تکلیف پہنچائے گا نہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ قیامت کی جو خطرناک نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ایمان والوں کے حق میں آسان ترین ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. پیچھے آپ نے دجال کے واقعے میں یہ تفصیلات سنی کہ جو کامل ایمان والے ہوں گے ان کو دجال کا فتنہ انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ جو دھواں قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا تو ایمان والوں کو تو بہت معمولی زکام کی طرح معلوم ہوگا. تیسری بات یہ ہوگی کہ کافروں کے لیے یہ دھواں بڑا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ان کے بدن میں جتنے بھی منافذ ہیں سب کو وہ پھاڑ دے گا. ایسا خطرناک جو ہے یہ دھواں ہوگا، گویا کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک جنوبی ہوا کو چلائیں گے اور وہ ہوا ایسی چلے گی جو ہر ایمان والے کی روح کو قبض کروانے کا ذریعہ بنے گی. جب یمن کی طرف سے یہ ہوا چلے گی تو پوری دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں تمام ایمان والوں کا انتقال ہو جائے گا اور زمین کے اوپر صرف کافر لوگ، شریر لوگ، بدماش لوگ باقی رہیں گے اور ایسے کافروں کے اوپر اللہ تعالی قیامت کو قائم فرما دیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک زمین کے اوپر ایک ایمان والا بھی باقی رہے گا جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اللہ تعالی قیامت کو قائم نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم دنیا میں حکومت والوں کو یہی بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو یہ کام کرنے دو، تم ان کو روکنے جاؤ گے تو قیامت جلدی قائم ہو جائے گی. ان کا وجود، ان کا اللہ اللہ پڑھنا، ان کا قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، یہ تو قیامت کو روکنے والی چیز ہے. جس دن یہ نہیں رہیں گے دنیا میں قیامت آ جائے گی اور اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو تین چیزوں سے ڈراتا ہوں. پہلی چیز دخان، یعنی یہی دھواں، یہ قیامت سے پہلے آنے والا ہے. یہ ایسا دھواں ہوگا کہ کافروں کے پورے بدن میں بھر جائے گا. بعض حدیث میں آیا ہے کہ یہ دھواں کافروں کے بدن میں گھسے گا تو کافروں کے بدن پھول جائیں گے. جیسے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً یہاں کپڑے کی پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کا منہ کھلا ہوا نہ رہے. اسی لیے کہ اگر میت کا منہ کھلا ہوا رہتا ہے تو ہوا منہ میں سے بدن میں داخل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ بدن پورا پھول کے موٹا ہو جاتا ہے. اسی لیے آداب میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد فوراً ایک کپڑا باندھو میت کو یہاں سے لے کر یہاں تک تاکہ اس کا منہ بند رہے اور ہوا منہ کے اندر نہ بھرے اور باڈی پھولنے نہ پاوے. تو یہ جو دھواں قیامت سے پہلے آنے والا ہے وہ کافروں کے بدن میں داخل ہوگا اور پورے بدن کو پھلا دے گا اور پھلا کر کے وہ موٹے ہو جائیں گے. دوسری چیز ایک جانور زمین سے نکلے گا، اور تیسرا دجال. ایک اور روایتوں کے اندر آیا ہے کہ یہ دھواں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دھواں اتنا خطرناک ہوگا کہ تمام انسانوں کو گھیر لے گا، کوئی انسان اس دھوئیں سے بچنے والا نہیں ہے. اور مومنوں کے لیے ہلکا ہوگا، کافر اور منافقوں کے دماغ میں گھسے گا اور ان کو بے ہوش کر ڈالے گا. ایمان والوں کو صرف نزلے کی چھینک معلوم ہوگی اور کافروں کو، منافقوں کو بے ہوش کر ڈالے گا. اور یہ قیامت کی بالکل شروع کی نشانیوں میں سے ہوگا یہ دھواں. اور جب یہ دھواں چھا جاوے تو اب قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قیامت بہت قریب آنے والی ہے. بعض حدیثوں میں آیا کہ مشرق سے مغرب، پورو سے پشچم، پوری دنیا میں یہ دھواں چھا جائے گا اور 40 دن اور 40 رات تک لگاتار یہ دھواں دنیا میں باقی رہے گا۔ ایک گھنٹے دو گھنٹے کا مسئلہ نہیں، 40 دن 40 رات لگاتار یہ دھواں پوری دنیا میں باقی رہے گا۔ اب اندازہ لگاؤ اتنا بھاری بھرکم دھواں پوری دنیا میں 40 دن رات باقی رہے تو پوری دنیا کا پورا سسٹم فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، ہوائی جہاز اڑنا بند، سپلائی بند، ساری ٹراویلنگ بند، اور پوری دنیا کا سسٹم اور نظام ٹھپ پڑ کے رہ جائے گا۔ یہ تفصیلات حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ کافر لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح کوئی آدمی نشہ کرتا ہے اور نشے میں کیسا مدہوش ہو جاتا ہے، اس طرح کافر لوگ نشے کے اندر مدہوش ہوں گے۔ ناک کے یہ دونوں سوراخ، کان کا سوراخ، استنجے کی جگہ، بڑے استنجے کی، ان تمام کے اندر سے وہ دھواں داخل ہوگا۔ یہ حدیث میں آیا ہے، کان سے، ناک سے، استنجے کی جگہوں سے بھی یہ داخل ہوگا۔ اور کافر لوگ کو ایسی عجیب و غریب حالت ہوگی، بس اللہ ہی ایسی بری حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض حدیث کے اندر آیا ہے کہ آنکھ اور کان میں گھسے گا تو آنکھ سے دکھنا بند ہو جائے گا، لوگ اندھے ہو جائیں گے، کان کے اندر وہ دھواں گھسے گا لوگ بہرے ہو جائیں گے، یعنی آنکھ اور کان دونوں کو وہ دھواں بیکار کر ڈالے گا، اور انسان کی آنکھیں ہوگی نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، کان ہے سنائی کچھ نہیں دے رہا ہے، ایسا خطرناک دھواں دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ بہرحال یہ قیامت سے پہلے پہلے ایسے خطرناک دھوئیں کا آنا، یہ بھی قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج کی رات میں دیکھا تھا کہ حضور جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے، معراج کی بتایا گیا، یہ مکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ مقام پہلے آسمان سے لے کر دنیا شب قدر کے اندر، اور پہلے آسمان سے شب قدر کے اندر، اور پہلے آسمان سے لے کر دنیا کے اندر آسمان تک شب قدر کے اندر، اور پہلے آسمان سے لے کر دنیا کے اندر آخر نہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے بہت اچھی لفظوں میں کہا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی، پہلے آسمان پر آیا، پھر شب قدر کے اندر لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا، اس لیے شب قدر مبارک اور برکت والی اور عظمت والی بن گئی، اور پھر دنیا میں قرآن آیا تو اللہ عنہ نے سامنے سے سوال کیا، حضور کیا ہوتا ہے بتائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے سوال کیا، حضور کیا ہوتا ہے بتلائیے۔ دیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو پوچھا کہ آج رات میں کیا ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ بتلائیے کیا ہوا ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے، حضرت عائشہ نے سامنے سے سوال کیا، حضور آپ بتائیے شب قدر میں کیا ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے، حضرت عائشہ نے سامنے سے سوال کیا، حضور آپ بتائیے شب قدر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ادب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر نمبر طاقت سے زیادہ اس رہنے والا ہے، پھر انسان خاموخہ حد سے زیادہ اور طاقت سے زیادہ اس کے پیچھے دوڑ دھوپ کیوں کرے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سب چیزیں اللہ تعالیٰ شب برات میں لکھوا دیتے ہیں تو جنتی جہنمی ساری چیزوں کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر یہ بات کہی کہ کیا اس کا مطلب اللہ کی مہربانی سے جنت میں جائیں گے۔ میں پوچھا حضور کیا آپ بھی اللہ کی مہربانی سے جنت میں جائیں گے، آپ بھی اللہ کی مہربانی سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے بیچ میں رکھا اور رکھ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو عبادت کیا کرو, عبادت کیا کرو, یہ فرمایا. رات میں گھومنے کے لیے نہیں فرمایا, یاد رکھنا, عبادت کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا. دن میں روزہ رکھ کر چاہنے والا میں اس کو رزق دے دوں, ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا کہ میں اس کی مصیبت دور کر کے میں اس کو عافیت عطا کر دوں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر تک ہوتا رہتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسی رات کے اندر ملک الموت کو, یعنی موت کے فرشتے کو, ایک لش کے اندر اللہ تعالیٰ سب, ابن ماجہ شریف ہی کی ایک روایت میں ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. ذرا دھیان سے سننے کی روایت ہے, اس حدیث میں اس رات میں سب لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. دو قسم کے انسانوں کی مغفرت نہیں ہوتی, ایک شرک کرنے والے, بس بھائی والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے نہیں, شب برات میں کینے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے نہیں ہیں, باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کینے سے ہماری حفاظت فرمائے. چار راتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس میں ہر قسم کے دروازے احسان کے دکو کھول دیتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, دروازوں کو کھول دیتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اتنے روزے دوسرے کہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انکار کر نہیں, اتنی ساری روایت ہے کہ اس کی وجہ سے فضیلت کا ہم انکار کر نہیں سکتے, اعمال کچھ نہ کچھ کر لینے چاہیے. کیا اعمال کریں گے؟ ماشاءاللہ مغرب عشاء فجر کی نماز با جماعت آپ ادا کر لو, یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہو گیا کہ تینوں نماز با جماعت ادا کر لو, بہت مبارک عمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گھر تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں تم نماز نہ پڑھو, تلاوت نہ کرو, تسبیح نہ کرو, یہ تو مردوں کا کام ہے کہ مردے قبرستان میں کوئی نیکی نہیں کرتے. اس لیے گھروں کے اندر جا کر کے نوافل تہجد دعاؤں کا اہتمام کرو. تیسری چیز قرآن مجید کی کا معمول بنا لو کہ ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے, جمعہ کی رات کا معمول بنا لو کہ ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لو. ایک ملک میں, میں نے ایک مرتبہ وہاں بیان کے اندر کہا افریقی ملکوں میں کہ بھائی ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پڑھو. پھر دوسرے سال جب میں گیا تو وہاں کے ایک بڑے مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ جو عمل گزشتہ سفر میں بتا کے گئے تھے, ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے آپ کے انتظار میں ہے وہ ملاقات کے لیے. وہ آئے, پھر رمضان کا مہینہ تھا, ملاقات کے لیے مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ بتا کے گئے کہ ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پڑھو, اور چھوٹا سا درود 300 مرتبہ پڑھنے میں 10 منٹ لگتی ہے, صلی اللہ علیہ سیدنا محمد, کتنا چھوٹا درود ہے, وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی, چھوٹے چھوٹے درود ہے, 300 مرتبہ آدمی 7-8-9 منٹ میں پڑھ سکتا ہے. کہنے لگے کہ میں نے 2 جمعہ 3 جمعہ 4 جمعہ کی رات پڑھا, تو ایک جمعہ کی رات میں پڑھ کے گھر جا کے سویا, تو عجیب بات اپنی جو یہ مسجد الفلاح ہے کا, اس میں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ حضور اس مسجد کی پہلی صف میں 2 رکعت نفل نماز ادا فرما رہے تھے. پھر حضور نے نماز سے سلام پھرایا اور مؤذن صاحب کا جو روم ہے وہاں جا کر مؤذن صاحب کے ساتھ حضور نے کچھ بات چیت فرمائی. میں نے یہ خواب دیکھا, اسی لیے میں آپ سب حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ آج شب برات بھی ہے, جمعہ کی مبارک رات بھی ہے, درود شریف کا اہتمام شروع کر دو دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیشہ ہم کو جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز ہے کہ لمبی نماز اگر پڑھنی ہو تو صلاۃ التسبیح اپنے گھر جا کر کے پڑھو. صلاۃ التسبیح کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے, لیکن بہت ادب سے میں آپ کو درخواست کرتا ہوں, بہت ادب سے. میں تو کئی سالوں کے بعد 15 شعبان انڈیا میں کر رہا ہوں, ورنہ مدرسے میں جس دن جلسہ ہوتا ہے اسی دن رات کی بکنگ ہوتی ہے عام طور پر, کسی اہم کام کی وجہ سے اس سال رکا ہوا ہوں. تو پہلے بمبئی میں بھی سورت میں بھی میں نے 15 شعبان دیکھی ہے, تو جو حال ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ. آپ سب حضرات تو یہ نیت کر لیں کہ ہم لوگ یہاں سے نکل کر کے یا دوسری دینی مجلس میں جائیں گے یا اپنے گھروں میں جا کر عبادت کریں گے. باہر گھومنا پھرنا, چکر کاٹنا, شور شرابہ مچانا, یہ ہم کو جو ہے زیبا دینے والی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ ہماری یہاں باقاعدہ پولیس افسر نے مجھے بتایا, بات کی کہ وہ بڑی رات کی تاریخ کون سی ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا کہ وہ ہم کو اسپیشل پولیس لگانی پڑتی تھی. مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کو سن کر کے کہ ہم لوگ عبادت کے نام پر اتنے نیچے گر گئے کہ حکومت کو باقاعدہ حفاظتی انتظام کرنا پڑے. یہ بات بالکل غلط ہے, اسلام ہم کو اس کام کی اجازت دیتا نہیں ہے. اور دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے شب برات کے اندر, اسی لیے زندگی کے اندر ایک دو مرتبہ شب برات میں قبرستان چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ قبرستان جانے والی سنت بھی ادا ہو جائے گی. ہر سال شب برات میں قبرستان جانا ضروری نہ سمجھے, زندگی میں ایک دو مرتبہ شب برات میں قبرستان چلے گئے تو اس سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی. اور ایک اہم درخواست مسجد کے تمام ذمہ داروں سے, تمام مسجدوں کے ذمہ داروں سے اور آپ سے جہاں جہاں ہو سکے وہاں وہاں, کہ بھئی جو لائٹیں عشاء کی نماز کی نیت سے چالو کی گئی تھی وہ لائٹیں جب مسلح لوگ نکل کے چلے جائے بند کروا دیں. یہ نہیں کہ آج شب برات ہے اس لیے میناروں کی لائٹیں چل رہی ہے, مسجد کے اندر ایکسٹرا لائٹیں چل رہی ہے, اس کو بھی علماء نے بدعت اور منع لکھا ہے. ایکسٹرا لائٹیں جلانا شب برات کی نیت سے یہ بدعت اور غلط کام ہے, اس کو فوری جو ہے بند کروا دیا جائے تاکہ اس غلط کام سے ہم لوگوں کی حفاظت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آئندہ کل روزہ بھی رکھ لو. ایسے بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا بہت اچھی چیز ہے, اور شعبان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے, تو روزہ بھی رکھ لو اس نیت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے آداب کے ساتھ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لو. باجی پورا والے عبدالحق عبدالقادر شیخ کو کینسر, اللہ شفا. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد, تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب, ويستسقى الغمام بوجهه الكريم, وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر أم سہارا اس وقت پوری دنیا میں اہل ایمان بے سہارا ہے اے بے سہاروں کے سہارے سے ہماری حفاظت فرماؤ جو لوگ فا عطا فرماؤ اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ جو جس مصیبت میں ہے اپنے کرم سے نجات عطا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرماؤ جو جس میں آپ ہی کا دربار ہے مولا اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہے گئے آپ ہی کا دربار ہے مولا اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو ہم عطا فرماؤ عمر کی فرماؤ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ عمر میں برکت عطا فرماؤ عمر میں برکت عطا فرماؤ ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت ارادے پوری فرماؤ مولا آج تک آپ سے مانگ کے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز مرادے پوری فرماؤ مولا آج تک آپ سے مانگ کے محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ محروم نہ فرماؤ مولا ایک آپ ہی ہمفل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ آمین 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 ہمارے نبی کے تفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ آمین 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 یا رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان
کرے بھائی آج مسافر کی زحمت نہ کرے مجھے ابھی آگے دوسری مجلس کے اندر پہنچنا ہے اسی لیے کوئی مسافر کی زحمت نہ کرے